قرآن و سنت کی روشنی
میں جو آپ نے نکالنا ہے نکال کر رکھ لیں. تشریف لائیں جی, سب سے پہلے آؤٹ لکر صاحب آتے ہیں, تشریف لائیں. کیا آپ الزام لگاتے ہیں بریلویت کے اوپر کہیں یہ بھٹکے ہوئے ہیں, غلط ہے؟ ٹھوس بات کیجئے گا. اب میں نہیں آؤں گا, صرف آپ بات کریں گے. آج
شکریہ محترم, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, شکریہ. دیکھیں جی, میں نے بات کی ہے شرک کے اوپر, اور قرآن پاک میں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میرے خیال میں ہے کہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے. اس کے سوا اور کسی گناہ کو بھی چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا چاہے معاف کر دے, جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا. تو یہ لوگ ہمارے بریلوی حضرات ہیں, آپ سیون شریف چلے جائیں, اس کے دروازے کے اوپر جہاں پر یہ میلے ٹھیلے کرتے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ علی اللہ, علی اللہ, علی اللہ ہے. میرے خیال میں اگر آپ سرچ کریں گے تو شاید آپ کو یہ مل بھی جائے. اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارتے ہیں, وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو جس طرح یہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں, یہ بھی بلکہ کسی کو غوث اعظم کہنا بھی ایک شرکیہ کلمہ ہے. استغاثہ صرف اللہ کی ذات سے کیا جاتا ہے, کسی بندے سے یہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لحاظ سے میری بڑی ڈیپلی کنوکشن ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مشرکین ہیں, شرک کرتے ہیں, اللہ کا معبود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگتے ہیں, غیر اللہ سے منتیں, مرادیں, پتر, زمینیں, پیسہ, پراسپیرٹی, ہر چیز یہ غیر سوائے اللہ کے ہر ایک سے مانگتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ آگے مجھے بتائیں کہ اسلام میں کس طرح یہ جائز ہے غیر اللہ سے مراد مانگنا اور اللہ کے شریک ٹھہرانا, ان کے عرس کرنا, ان کے دن منانا. وہ تو خیر چلے بعد میں بات آ جائے گی, دن منانا, عرس منانا, یہ ایک اور زمرے میں چلی جاتی ہے. لیکن سوائے اللہ کے کسی کو پکارنا امداد کے لیے, تو یہی میری بات ہے. تو انشاءاللہ پھر یہ بات کریں گے تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. آ جائیں گے آپ.
نحمده ونصلي على نبيه الكريم, اما بعد, بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسان رضا بھائی نے کہا کہ بھائی چل کے کچھ اپنے سلفی دوستوں کے ساتھ کچھ باتوں پہ ڈسکشن کری جائے, تو انشاءاللہ تعالی ورحمان ہم ڈسکشن شروع کریں گے. سے پہلے ایک حدیث کا مفہوم بتا دوں. امام ابو حیالہ رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ایک حدیث روایت فرمائی ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں ایسا ایک شخص آئے گا, یہاں شخص سے مراد ایک گروہ کی طرف ہے, جو قرآن شریف اتنا پڑھیں گے کہ ان کے چہرے پہ رونق آئے گی اور نور آ جائے گا, اور اس کے بعد لوگ کہیں گے یہ اسلام کو کا نمائندہ ہے, اسلام کو یہ پوری طریقے سے جو ہے فالو کرتا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل اس سے یہ رحمت لے لے گا اور وہ اپنے پڑوسی مسلمان کے اوپر تلوار رکھے گا اور اس کے اوپر شرک کا الزام لگائے گا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے مشرک کون ہوگا جس نے شرک کا الزام لگایا یا جس کے اوپر لگایا گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مسلمان کو مشرک کہا وہ شرک ہوگا. امام ابن قصیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سورہ الاعراف کی شرح میں بھی لکھا ہے, حدیث جید ہے. اللہ اکبر. تو اس کی شرح میں جو ہے تمام لوگ آتے ہیں جن کے میں یہ شبہات پائی جائے, ایسا نہیں یہ خوارج تھے اور آج کے دور میں بھی خوارج ہیں جن میں خوارج کی شبہات پائی جاتی ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہی کی ہے, ان کا قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ خوارجوں کی بہت سی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف کی وہ آیات جو مشرکین اور کفار کے لیے نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں کے اوپر ان آیات کا استعمال کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خوارج کی یہ نشانی شریف کی جو آیات مشرکین اور کفار کے لیے نازل ہوئی تھی وہ ان آیات کا استعمال مسلمانوں کے اوپر کہتے ہیں. خیر یہ تو بات ہو گئی, اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہنے سے جو ہے بچائے, آمین. دوسری بات, بھائی صاحب آؤٹ لکر نے چند سوال کیے, تو بھائی صاحب آپ یہ بتا دیجئے آپ توسل پہ بات کریں گے یا استغاثہ پہ بات کریں گے, اور آپ پہلے اس روم میں آ کے بتا دیں آپ کا توسل اور استغاثہ سے مراد کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے. یا آپ یہ بات کریں گے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, بدعت ہے یا حرام ہے. یہ آپ یہ بات کریں گے کہ رسول اللہ کو علم غیب اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا تھا. یہ آپ یہ بات کریں گے کہ رسول اللہ کی زندگی ان کے قبر اطہر میں حیات ہے. میں مائک چھوڑ دیتا ہوں. جزاکم اللہ.
شکریہ جناب علی, آپ نے وہ بتایا. آپ نے مائک لینا ہے خالد صاحب. جی, تو آپ نے بتایا کہ جو لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے اور مسلمانوں کو کیا ہے اہل قرآن ہوں گے اور مسلمانوں کو وہ مشرک, جنہوں نے حضرت علی کے اوپر کفر کا فتویٰ اسی وجہ سے لگایا اور اسی وجہ سے وہ خوارج کہلائے اور ان کا قلع کما کیا گیا, جیسے عبد الرحمن ابن ملجم تھا. الحمدللہ ہمیں تو ساتھ الاہل حدیث بھی کہا جاتا ہے, وہ ان کے ساتھ تو جب بات کرنے کے لیے ابن عبداللہ ابن عباس کو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا تو ان سے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ قرآن صرف بات نہیں کرنی, ان کے ساتھ سنت کے ساتھ بھی بات کرنی ہے, کیونکہ قرآن سنت کے بغیر نہیں سمجھا جاتا. اور لوگ لٹرلی قرآن کے میننگ جو تھے وہ حضرت علی کے اوپر لگا رہے تھے, تو وہ لوگ جناب خوارج تھے. اب اگر آپ قبروں کے سجدے کو کہتے ہیں کہ جناب سجدہ تعظیم کو کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے, تو پھر شرک کیا ہے بھائی, یہ مجھے بتائیے. ایک بابا جو اپنی قبر کے اوپر سے ایک کتے کو نہیں ہٹا سکتا, اس سے آپ جا کے مدد مانگ رہے ہیں, اس سے آپ جا کر پتر مانگ رہے ہیں, اس کو ککڑ دے رہے ہیں, اس سے پتر مانگ رہے ہیں, تو آپ کو پھر مشرک نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اگر یہ اسلام ہے تو شرک کیا ہے؟ یہ جو کنٹامینیشن ہوئی ہے ہندوؤں کے بیچ میں رہ کر, انہوں نے دیکھا کہ وہ دوسالہ نکالتے ہیں اپنے رام کا, انہوں نے دیکھا ہمیں بھی کچھ نکالنا چاہیے, ہم نے عید میلاد النبی شروع کر دی. وہ دیکھا تھا وہ ہاتھ پنڈت پوچھ کے کرتے ہیں, ہر بات پنڈت سے پوچھ کے کرتے ہیں، ہمارے ہر بات بابے سے پوچھ کے کرنی شروع کر دی. تو جب یہ چیزیں آپ لوگوں میں دیکھی جائیں گی تو پھر آپ کو مشرک ہی کہا جائے. شک آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ شرک کے کو پھر مشرک ہی کہا جائے گا ساتھ. جا کے میرے کیا یوٹیوب کھولیں اور دیکھیں، کسی ملتان کے کسی مزار پر چلے جائیں، وہ ملتان کو کہتے ہیں جی وہاں پر اگر ایک پیر اور آ جاتا تو وہاں پر جناب کعبے کا حج ادری ہو جانا تھا. ایک پیر ملتان میں اور ہوتا ہے حج ادری ہو جانا تھا. دیکھیں کتنا پیر انفیسٹڈ ایریا ہے. وہ آپ کے عقیدے نے کیا کیا گل کھلائے ہیں بھائی جان، آپ کے اس عقیدے نے آپ نے فسیلیٹیٹ کیا ہے. ان پیروں کی گدیوں کو پچاس پچاس مربع والے پیر، ان کی گدیوں کو آپ کے عقیدے نے تحفظ فراہم کیا ہے کہ یہ لوگ خدا کے اور تمہارے بیچ میں توسل ہیں. ان کو آپ نے 51 روپیے لازمی دینے ہیں، ان کو مرتے ہوئے آپ نے زمین جائیداد چھوڑ کے جانی ہے تاکہ یہ ویلتھ کو اکیومولیٹ کریں اور پھر انگریزوں کے جوتے چاٹیں. یہ آپ کے عقیدے نے رنگ کھلائے ہیں. ایک پیر جا کے دہلی کے چاندنی چوک میں ننگا کھڑا ہو کے اپنا مذکر کھڑا کر کے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ الف والا اللہ ہے، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک. یہ آپ نے رنگ گل کھلائے ہیں. اور جناب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ اس کے پیچھے جا کے ایک لات مارو اس کے اوپر، اور اس کو بتاؤ کہ یہ نیچے دو نقطے کون سے ہیں. یہ آپ کے اس شرک نے لوگوں کو کرنے پر مائل کر دیا. یہ فلڈ گیٹس، یہ خرافات، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں مزاروں کے اوپر، یہ سب خرافات آپ کے اس عقیدہ توسل کی دین ہیں. ٹائم ہو گیا میرا، آ جائے مائک.
جزاکم اللہ. میں اس کے لیے پورا ذمہ دار جو ہے حسان رضا صاحب کو ٹھہراتا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا پہلے آپ ٹاپک چوز کر لیجئے. اس طرح کی اگر آپ کو مجھے سپیچ دینی ہے تو میری 12 سپیچ یوٹیوب پہ لوڈڈ ہیں، انگلش اور اردو دونوں زبان میں. جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. مختلف پہلو پہ بات کرنی ہے تو میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں. عید میلاد النبی کا میں حوالہ سیدھا ابن تیمیہ سے دوں گا، یا محمد کہنے کی میں پوری عبارت ابن تیمیہ کی کتاب سے دوں گا. سکین کے ساتھ عربی عبارت پڑھ کے بتاؤں گا. پر اس سے فائدہ کیا ہے؟ ہم بندر کی طرح ایک ڈال سے دوسری ڈال کودتے رہیں گے. ابن تیمیہ کے قادری شیخ ہونے کا دلیل جو میں ہے ان کی کتاب سے دوں گا، عربی عبارت پڑھ کر دوں گا. پھر توسل ہم ابن تیمیہ کی کتاب ابن کثیر کی کتاب سے دیں گے. اس لیے میں نے کہا تھا بھائی پہلے ٹاپک تو چوز کر لیں. میرے ہمارے بھائی صاحب نے کہا قرآن شریف کو سنت کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور جب استوا علی العرش کی بات آتی ہے تب سنت کو بھول جاتے ہیں، تب بولتے ہیں ہم اس کا ظاہری معنی لیں گے کہ اللہ اس پہ ہے. خیر میں بات اس پہ نہیں کہا رہا ہوں. تو بھائی خادم رسول صاحب اور حسان رضا صاحب، مجھے بتا آپ لوگوں نے بتایا حسان رضا بھائی کہ یہ ایک ایسی گفتگو، میرے کو لگا آپ کسی ایسے شخص کو لائیں گے جو مجھے کتابوں کا حوالہ دے گا. میں ایسے شخص کے ساتھ بات کرنے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے بولے گا کہ آپ گوگل میں میرا حوالہ چیک کر لیجئے. میں کہوں گا حدیث بتائیے تو صاحب گوگل دیکھیے اور یوٹیوب دیکھیے. میں یوٹیوب سے مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں بھائی. آپ کتاب کا حوالہ دیجئے الحمدللہ، موضوع چوز کیجئے الحمدللہ، جو موضوع عید میلاد النبی اس پہ بات کر لیں ہم. توسل کا چونکہ آپ بہت ذکر کر رہے ہیں توسل کا ذکر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، بالکل چھوٹا سا. ٹھیک ہے، آپ آ کے اس کا جواب دے دیجئے اور ہمارا پھر ٹاپک کی شروعات ہو جائے گی. میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ کہا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا یہ کام ہو جائے. ٹھیک ہے، اب تمام باتوں کو آپ بھول جائیے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نقشبندی، آپ نے پورا نام نہیں بتایا، وہ نقشبندی سلسلے کے صوفی تھے. ٹھیک ہے، میں دہلی کا ہوں. خیر، بات اب جو ہے بالکل ٹو دا پوائنٹ رہے گی، تاکہ لوگوں جو یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں 58 لوگ، ان کو بھی کچھ پتا لگے. اس طرح کی ادھر ادھر کی بات کرنے سے پھر جو ڈسکشن کے لیے میں نہیں آیا، مجھے بتایا گیا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک صاحب آئیں گے جو آپ سے بات کریں گے، میں آیا. پر مجھے یوٹیوب کا آپ ریفرنس مت دیجیے گا، حدیث دیجیے گا، مجھے حوالہ دیجیے گا، کتاب کا نام بتائیے گا، مصنف کا نام بتائیے گا. یہ نہیں بولے گا کہ فلاں یوٹیوب میں آپ دیکھ لیجئے ایسا ہوتا ہے. پلیز، یوٹیوب جو ہے وہ میرے ریفرنس نہیں ہے. تو ہم اب توسل پہ بات کریں گے. میں آپ سے چھوٹا سوال کرتا ہوں، اور آپ نے سجدہ تعظیمی کا بھی ذکر کیا تھا، آپ کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے میرے بھائی صاحب. چاروں کسی امام کا یہ فتویٰ لے کے آ جائیے کہ سجدہ تعظیمی شرک ہے. شرک اور حرام میں پہلے فرق دیکھ لیجئے اور لے کے آئیے میرے پاس فتویٰ. سجدہ تعظیمی کا مطلب ہی یہی کہ آپ سامنے والے کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو کچھ دینے کی طاقت نہیں ہے، اور اس کے سامنے سجدہ، اس کو حرام قرار دیا گیا، حرام. تو شرک اور حرام کو جو ہے آلٹرنیٹیولی یوز مت کیجئے. ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اردو میں ہی جو ہے گفتگو ہے. تو اب ان سب باتوں کو چھوڑیے، پیر کو چھوڑیے، گولی ماری ہے، جس پیر کو آپ گالی دیجئے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے، چلیے صرف قرآن اور سنت سے بات کرتے ہیں. میں رسول اللہ کے روزے پہ جا کے بولتا ہوں، یا رسول اللہ، اللہ سے میرے واسطے دعا کیجئے کہ میرا فلاں کام یہ ہو جائے. آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ شرک، بدعت، حرام، کفر؟ کیا دلیل دیجئے گا اپنی بات کی؟ اپنی بات کی آپ دلیل دیجئے گا، کیونکہ آپ محدث نہیں ہیں، آپ جو ہے مفسر نہیں ہیں. تو مجھے بتائیے گا فلاں عالم نے یہ کہا ہے، جس کو آپ کوٹ کر لیجئے، ابن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، ابن قیم الجوزیہ، کسی کو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں مائک آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، صرف بات اب توسل پہ ہوگی. جزاکم اللہ خیر.
دیکھیں مسلم، میں نے آپ کو بات کی ہے، وہ ایک فرقہ ہے، ہماری کتب بھی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہتا تھا کہ آپ کے اس عقیدے نے کیا لائے ہیں، اس کو نہیں آپ غور کر رہے. میں نے کہا آپ کے اس عقیدے نے جو گل لائے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے جا کے، کیا یہ اسلام ہے؟ اس کو آپ اسلام کہتے ہیں؟ تو توسل نے بات کی ہے، بھئی اللہ کے رسول کے مزار کے اوپر ہم جاتے ہیں، الحمدللہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے ان کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کے رسول جو ہے وہ ہماری بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہماری ویزے کی پرابلم ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں روزی روزگار یا چھوٹی موٹی چیزیں دینے کے لیے، ہمیں ایک راستہ دکھانے کے لیے تھے جو کہ جنت کی طرف جاتا ہے. رسول کے آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے. یہ کام ہوتا ہے رسول کے آنے کا، یہ مقصد ہوتا تو آپ کے لیے، اگر آپ ادھر جا کے تو سارے اپنے گھریلو مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ ادھر دنیاوی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، بھائی میرے پاس یہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت اونچا جانتا ہوں. ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ دوزخ کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو گے جنت میں جاؤ گے، اس کے اوپر چلو گے جہنم میں جاؤ گے. اور کوئی ایسی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جا کر کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ ہمیں فلانی شے دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں فلانی شے دے دیجئے، مجھے بیٹا دے دیجئے، اس کو لڑکی دے دیجئے، اس کی شادی کروا دیجئے. یہ دنیاوی مسائل انہوں نے جا کے ادھر کبھی کیے ہو؟ تو کیا اللہ کے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نے جب قحط پڑا تھا تو کس سے جا کے بات کی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے جا کے کہا کہ دعا کیجئے، وہ حیات تھے، اللہ کے رسول کی نشانیوں میں سے تھے، ان کے بزرگ تھے، وہ حیات تھے، ان سے دعا کی. عمر فاروق قبر رسول کے اوپر جا کے کھڑے نہیں ہو گئے کہ یا رسول اللہ کہتا کیا ہے ہمیں بچائیے، جا کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ رسول کے چچا ہیں، آپ دعا کیجئے، انہوں نے دعا کی. اب ابن حضرت عباس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جا کے نہیں کہا یہ میرے پاس آئے ہیں تو آپ ذرا قحط کو دور کر دیجئے. تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ یہ ہے کہ نہیں کتابوں میں؟ اب آپ مجھے کہیں گے جی ابن تیمیہ، بھائی میں ابن تیمیہ کا مقلد نہیں ہوں. اگر ابن تیمیہ نے یا محمد بن عبد الوہاب نے کوئی ایسی چیز لکھ دی ہے جو میں اگر میں اس کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں صرف قرآن اور سنت کے پیچھے ہوں. ابن تیمیہ اگر قادریہ تھا، اگر چشتیہ تھا، اگر فشتیہ تھا، میں اس کے اوپر ایمان نہیں لایا، میں اللہ کے اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا، مجھے کوئی اس کے اس طرز نہیں ہے. تو یہ جناب علی چیز ہے. تو آپ آئیے اور بتائیے پھر توسل کے بارے میں ہی بات اگر آپ نے شروع کر دی ہے تو پھر اسی کے اوپر ہی بات کرتے رہیں گے.
جزاکم اللہ اٹلکر صاحب. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، جو حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ پورا مفہوم اس طرح آپ کو چاہیے تو میں پڑھ دوں گا. چار متن ہیں اس حدیث کے. یا اللہ سبحانہ و تعالی جب رسول اللہ ہمارے بیچ میں تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اب ہم آپ رسول اللہ کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. اگر آپ اس کی شرح پڑھیں گے تو یہ جو لفظ کا استعمال ہے رسول اللہ کے چچا، یہ رسول اللہ کا ہی توسل ہے، اس لیے مینشن کیا گیا ہے رسول اللہ کے چچا. ٹھیک ہے، آپ نے اوریجنل کوشچن کو اوائڈ کیا، میں فٹ سے مائک چھوڑ دوں گا آپ کے لیے، کیونکہ میں یہاں پہ دیکھیے 59 لوگ اکٹھا ہے، میں ان کا وقت ضائع نہیں کروں گا اور میں بھی جو انشاءاللہ پھر ڈبیٹ ختم کر کے چلیں گے. دوسری بات جو ہے، آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں وہ رسول اللہ کے روزے پہ گئے. اگر آپ نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہوگی، ایک باب ہے استقصا کا کہ جب سوکھا پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو اس میں رسول اللہ نے فرمایا جو اس وقت کا امیر وقت ہو، جو حکمراں ہو، اس کو نماز پڑھانی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، کیونکہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اوپن فیلڈ میں جا کے آسمان کے نیچے جا کے آپ کو کھلے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ جا کے جو ہے وہ حکمراں جو ہے وہ نماز پڑھائے گا. تیسری روایت میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کپڑا مبارک لے کے آئے، اپنے ہاتھ میں رکھ کے انہوں نے دعا مانگی ہے. امید کرتا ہوں جب آپ حدیث بتائیں گے اگلی بار تو یہاں پہ 60 لوگ ہیں ان کو آپ ادھوری حدیث نہیں بتائیں گے، پورا بتائیں گے. جہاں تک قرآن کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں، اپنی تفسیر مت دیجیے گا، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، من قال فی القرآن برائه فتزوا فأذنی من النار، تم میں سے جو کوئی قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے بولے گا اس کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس لیے میں نے پہلے کہا مجھے معلوم ہے آپ محدث نہیں ہیں، مفسر نہیں ہیں، اور آپ بھی سمجھ لیجئے نہ میں مفسر ہوں نہ محدث، اس لیے میں صرف علماء اکرام کی کتابوں کو پیش کروں گا. آپ نے کہا آپ تقلید نہیں کرتے، آپ تقلید کرتے ہیں صاحب. آپ نے ابھی یہ جو حدیث بتائی ہے بخاری کی حدیث ہے، آپ نے بخاری کی تقلید کی، آپ کو کیسے معلوم کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ نے اس کے راویوں کو دیکھا؟ آپ کو معلوم ہے اس کے راویوں میں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مجہول نہیں ہے، کس کی یادداشت نہیں گئی تھی؟ امام بخاری نے کہا حدیث صحیح ہے تو آپ نے مان لیا حدیث صحیح ہے. تو اس بات کو مت لائیے کہ آپ قرآن اور حدیث کو خود سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ مت لائیے، آپ بولیے کہ آپ بھی مانتے ہیں ان علماؤں کو جو آپ کے آپ جیسا سوچتے ہیں اس کے مطابق بولتے ہیں. خیر، دوسری بات، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے روز اطہر پہ جا کے میں یہ کہوں کہ یا رسول اللہ مجھے نوکری دے دیجئے. دیکھیے بات کو پلٹیے مت، لوگ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. کہا کہ اگر میں یہ جا کے کہوں کہ یا رسول اللہ، اللہ سے میرے واسطے دعا کیجئے، تو یہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ چھوٹا سا سوال، آپ آ کے جواب دے دیجئے.
یا اللہ کے رسول آپ اللہ سے میرے واسطے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے نوکری دے دے یا اللہ ہمارے علاقے میں بارش کر دے. یہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ شرک ہے, بدعت ہے, حرام ہے, کفر ہے, گمراہی ہے؟ چھوٹا سوال آپ بتا دیجئے, معاملہ ختم. مائک خالی کرتا ہوں. جزاکم اللہ الخیر.
ہاں جی جناب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر شریف کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے جا کر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ نے کہا کہ بخاری کو آپ نے مان لیا تو آپ نے مقلد ہے. ہم بخاری کے علاوہ امام مسلم کو بھی مان لیتے ہیں, تو جو بات صحیح ہو اسی کے اوپر چلتے ہیں, جو بات غلط ہو اس کو نہیں مانتے. تو یہ اب ہم آپ کہیں گے ہم قرآن کو بلا چونو چرا مانتے ہیں تو پھر ہم مقلد ہو گئے. اس طرح نہیں مقلد ہوتے. مقلد ہوتے ہیں جو ایک مسئلہ کو پکڑ لیں اور پھر اس کے ساتھ جو چمٹا رہے اس کو کہتے ہیں مقلد. ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں, قرآن کی تقلید کرتے ہیں, پھر آپ کہیں گے جی آپ اس طرح آپ بھی مقلد ہو گئے. تو یہ بات ہے. تو اگر میں نے اس حدیث کا متن پورا نہیں پڑھا تو چلیے میری اس میں جاہلیت ہے, لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ جا کے جس وقت اتنا بڑا مسلمان قوم کے اوپر ایک عذاب آیا ہوا تھا, ایک طرح کا جو قحط پڑا ہوا تھا, حضرت عمر جو تھے وہ خود زیتون سے کا تیل کھانے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو اجتناب کیا تھا, اس کے باوجود بھی عمر نے نبی کریم کی قبر کے اوپر جا کر ہاتھ نہیں اٹھائے, ان سے مدد نہیں مانگی,